یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، نعمتوں پر شکر گزاری ایک اچھا فعل ہے اور ناشکری سے نعمتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ انسان کو جب نعمت حاصل ہو تو وہ کوشش کرے کہ اس کا جتنا زیادہ شکر ادا کر سکے وہ ادا کرتا رہے، تاکہ نعمتوں کا سلسلہ باقی رہے۔ لیکن اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو نعمتیں اس کے ہاتھ سے چھن سکتی ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ اخلاقی نظام بنا دیا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ شکر ہی کے ذریعے ممکن ہے، یعنی اگر انسان شکر ادا کرے گا تو اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر ناشکری کرے گا تو اس کی نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ آج کے دور کا مصروف انسان بڑی بڑی نعمتوں پر خدا کا شکر ادا ہی نہیں کرتا، یعنی وہ نعمتیں حاصل کرتا ہے، ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جبکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے۔ اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ شکر تو وہ ادا نہیں کرتا، لیکن جب نعمت اس سے چھن جاتی ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اس تلاش میں رہتا ہے کہ یہ ہمیں کس طرح سے حاصل ہو، اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے نہ روکو۔ اور سامعین، اب پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ صہیونی حکومت نے مقبوضہ علاقے کے پہاڑوں میں بھڑکنے والی آگ کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ وسیع علاقہ ابھی بھی آگ کی زد میں، تیز ہواؤں نے آگ پر قابو پانے کے تمام راستوں کو ناکام بنا دیا۔ بندر عباس میں شہید رجائی پورٹ پر رونما ہونے والے سانحے میں زخمی ہونے والوں سے رہبر انقلاب کے نمائندے کی ملاقات، زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں 150 دہشت گرد گرفتار۔ سامعین، اب ایران سے ہی شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیاں۔ غزہ میں صہیونی حکومت کے تازہ فضائی حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر دونوں طرف سے فائرنگ۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی فرمائیے گا سامعین اب پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبار کی کچھ سرخیاں، یعنی جنگ کی بعض سرخیاں۔ پاکستان فوج کے بھارت کو پھر وارننگ، جنگ مسلط کی تو یقینی اور فیصلہ کن جواب دیں گے، فوج دفاع کے لیے عوام کے ساتھ متحد کھڑی ہے، آرمی چیف۔ ترکیہ کا بھارتی جارحیت پر پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعلان۔ خیبر پختونخوا، سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 5 خوارج ہلاک، 2 گرفتار۔ پاکستان کے ہی اخبار ڈان کی اہم سرخیاں۔ پاکستان نے ایکس انڈش مشق کے تحت ابدالی میزائل نظام کا کامیاب تجربہ کر لیا، میزائل کی رینج 450 کلومیٹر۔ یورپی یونین کا پاکستان اور بھارت پر خطے میں امن برقرار رکھنے و بات چیت آگے بڑھانے پر زور۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یورپ کے لباس معاف فرمائیے گا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پوپ کے لباس میں ملبوس اے آئی فوٹو پوسٹ کر دی۔ چلی کے جنوبی ساحل پر 7.4 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی، جس کے بعد چلی اور ارجنٹائن کے ساحلی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے ادارے کا عنوان ہے مزدوروں کے حقوق۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ محنت کشوں کی حالت میں بہتری لانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ وطن عزیز کے مختلف شہروں میں اس کی مناسبت سے جلسوں، جلوسوں اور سیمیناروں کا انعقاد کیا گیا۔ بیانات اور پیغامات کی صورت میں مزدوروں کے قانونی حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا اور نئے قوانین کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئیں۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے محنت کشوں کے لیے 84 ارب روپے کے مجموعی پیکج کا اعلان حوصلہ افزا ہے، جس کے تحت کانکن اور ورکر 3000 روپے کی سبسڈی راشن کارڈ کے ذریعے حاصل کر سکیں گے، جبکہ لاہور میں محنت کشوں کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا 200 بیڈ کا جدید ترین کارڈک سٹی بنایا جائے گا۔ اس برس کے یوم مزدور پر نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن این آئی آر آئی، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن آئی ایل او اور وزارت برائے اوورسیز پاکستان کے اشتراک و تعاون سے اسلام آباد میں منعقدہ عالمی سے فریقی کانفرنس کو ایسی پہل کاری کہا جا سکتا ہے جس کے ذریعے سامنے آنے والے تجزیے مستقبل قریب اور بعید میں فیصلہ سازی و قانون سازی میں معاون ہوں گے۔ بطور مقرر آئی ایل او کے کنٹری ڈائریکٹر تھامس ٹونسل، چیئرمین این آئی آر سی جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیق، جج سپریم کورٹ جسٹس جمال خان مندوخیل، جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس جواد حسن، بیرسٹر ظفر اللہ خان، وفاقی وزرائے اعظم نذیر تارڑ، چودھری سالک حسین، مزدور رہنما محمد یاسین جیسی شخصیات کی شمولیت اس کے معتبر ہونے کی دلیل ہے۔ کانفرنس کی قرارداد سمیت مجموعی کارروائی سے صنعتی ترقی کے لیے حکومت، مالکان اور مزدور نمائندوں کے باہمی اشتراک کی جو ناگزیریت سامنے آئی ہے، اس کی عملی افادیت ماضی میں سامنے آتی رہی ہے اور مستقبل میں بھی خاص اہتمام سے صرف نظر نہیں کیا جانا چاہیے۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی بعض سرخیاں۔ اتر پردیش میں غیر تسلیم شدہ مدارس کے خلاف کارروائی، نیپال کی سرحد پر بلڈوزر مہم، بہرائچ میں 143 تجاوزات ہٹا دی گئیں، بلگرام پور میں 20 مدارس بند۔ معاف فرمائیے گا، بلرام پور میں 20 مدارس بند۔ دہلی میں طوفان اور گرج کے ساتھ موسلادھار بارش، موسم خوشگوار، کئی علاقوں کی سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک جام۔ اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر میدان میں اترے گی، اکھلیش یادو۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان معدنی ذخائر کا معاہدہ۔ سامعین، اخبار انقلاب کے کالم کا عنوان ہے، میں اتنا بول رہا ہوں کہ جتنا سن نہ سکوں۔ اس ضمن میں کالم نگار شاہد لطیف لکھتے ہیں کہ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جاندار جو بول سکتا ہے۔ قدرت نے زبان دی ہے تو بولنا فطری ہے، مگر کم لوگ ہیں جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ وہ کتنا ضرورتاً اور کتنا بے وجہ بولتے ہیں۔ موبائل نے مشکلیں زیادہ بڑھا دی ہیں۔ ضروری اور غیر ضروری میں دو قدم کا فاصلہ بھی ہوتا ہے اور میلوں کی مسافت بھی۔ ایک انسان کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ دوسرے کے لیے غیر ضروری ہو سکتی ہے، اور جو ایک کے لیے غیر ضروری ہے وہ دوسرے کے لیے ضروری ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ضروری ہے وہ کچھ دیر کے لیے غیر ضروری ہو جاتی ہے، یا ایک حد تک ضروری رہتی ہے اور اس کے بعد غیر ضروری ہو جایا کرتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ضرورت سمجھ کر اسے اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ غیر ضروری ہونے کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اسے ضروری ہی سمجھتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کا سفر اسی الجھن میں طے کرتا رہتا ہے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری ہے، جو ضروری ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور جو غیر ضروری ہے وہ کتنا غیر ضروری ہے۔ اکثر جلسوں میں دیکھا گیا ہے کہ مقررین کو چند منٹ بعد اناؤنسر ایک پرچی تھما دیتا ہے، جو اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ آپ کی تقریر کے لیے جو وقت مختص کیا گیا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ پرچی کو دیکھتے ہیں، متنبع ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں، وہ اس کے بعد بھی سمع خراشی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی بات ضروری ہوتی ہے، جبکہ منتظمین کے نزدیک ایک حد کے بعد وہ غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ بہت سے مقررین ضروری اور غیر ضروری کا فیصلہ کیے بغیر سامعین سے خطاب کرتے رہتے ہیں، لہذا وقت ختم ہو جانے کے باوجود انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جو کہنا تھا ابھی نہیں کیا۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ اسلام میں عمل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ صرف قول تک بات کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک عمل نہ کیا جائے تب تک اس قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے، یعنی خلوص کے ساتھ عمل کیا جائے۔ عمل کی اہمیت اخلاص سے ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کیسے پیدا کیا جائے۔ عمل میں خلوص اس وقت ہی پیدا ہوتا ہے جب انسان شک و تردید سے نکل کر صحیح معرفت حاصل کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، خالقیت اور ربوبیت پر یقین حاصل کرے، اور اس کے بعد صحیح نیت کے ساتھ عمل کو وہ انجام دے۔ اسی بارے میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عمل میں اخلاص یقین کی قوت اور نیت کی درستگی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ مومن کی اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ہر کس و ناقص کو مومن کہہ دیا جاتا ہے۔ کوئی معرفت رکھے یا نہ رکھے، عمل کرے یا نہ کرے، اس کو مومن کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ لیکن مومن کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان دل سے معرفت، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ خصوصیات پائی جائیں گی تب تو وہ انسان مومن ہے، اور اگر یہ خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں مجلس کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کے تہران پہنچنے اور تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر امیگریشن اور کسٹم کے مراحل طے کرنے کا احوال ہم بیان کر چکے ہیں۔ کسٹم سے کلیئرنس لینے کے بعد آپ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہیں، جہاں سے آپ کو بذریعہ ٹیکسی ہوٹل لالا انٹرنیشنل جانا ہے۔ تو آئیے آپ کو اس کاؤنٹر پر لیے چلتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹیکسی فراہم کی جائے گی۔ سامعین، ٹیکسی اسٹینڈ پر یا کاؤنٹر پر پہنچنے کے بعد آپ کی جو گفتگو متوقع ہے وہ یہ ہوگی:
من یک تاکسی می خواهم.
من یک تاکسی می خواهم.
مجھے ایک ٹیکسی چاہیے۔
کجا تشریف می برید؟
کجا تشریف می برید؟
آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟
خیابان فاطمی، ہوتل لالے۔
خیابان فاطمی، ہوتل لالے۔
جی ہاں، آپ جواب میں کہتے ہیں فاطمی روڈ، ہوٹل لالے۔ البتہ یہاں خیابان فاطمی، ہوٹل لالے آپ کو ظاہر ہے فارسی میں ہی کہنا ہے۔
چقدر بار دارید؟
چقدر بار دارید؟
آپ کے پاس سامان کتنا ہے؟
یک چمدان۔
یک چمدان۔
جواب میں آپ کہتے ہیں کہ ایک سوٹ کیس۔ سامن، اس گفتگو کے دوران جو دیگر موضوعات مورد بحث آ سکتے ہیں ان میں ایک ٹیکسی کے کرائے کا تعین ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کرائے کو کم کرانا چاہیں، چنانچہ آپ پوچھ سکتے ہیں
کرایہ تاکسی تا ہوتل لالے چقدر است؟
کرایہ تاکسی تا ہوتل لالے چقدر است؟
ہوٹل لالے تک ٹیکسی کا کرایہ کتنا ہے؟
کرایه تاکسی بسیار زیاد است۔
کرایه تاکسی بسیار زیاد است۔
یعنی آپ کرایے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسی کا کرایہ بہت زیادہ ہے۔
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
ایئرپورٹ سے ہوٹل لالے کا فاصلہ کتنا ہے؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
کیا تهران میں مسافرخانه موجود ہیں؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
جی، آپ نے سوال کیا آخری وہ یہ تھا کہ بس اسٹاپ کہاں ہے؟ سامعین، آج کے پروگرام میں جو الفاظ بیان ہوئے ان میں سے کچھ ایک کو ایک دفعہ پھر ہم دہرا رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے۔
ٹاکسی،
ٹاکسی،
ٹیکسی،
بار،
بار،
سامان،
چمدان،
چمدان،
سوٹ کیس،
بسیار،
بسیار،
بہت زیادہ،
ایستگاہ،
ایستگاہ،
بس اسٹاپ یا اسٹیشن،
اتوبوس،
اتوبوس،
جی اتوبوس بس کے لیے یہاں بولا جاتا ہے،
فرودگاہ،
فرودگاہ،
ایئرپورٹ۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے بغور سنا ہوگا اور نوٹ کر لیا ہوگا۔ اجازت لینے سے قبل ایک بات کی یاد آوری کرا دیں کہ آئیے فارسی سیکھیے کے ابتدائی مرحلے کے اختتام پر جو تین آسان سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے ان کو ایک بار پھر ہم دہرائے دیتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے اور پہلی فرصت میں ہمیں ارسال کیجئے۔ سوالات یہ ہیں: فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال: اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اور تیسرا اور آخری سوال: فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ ان سوالات کے جوابات علیحدہ لفافے میں لکھ کر ہمیں بھیجیے۔ جوابات موصول ہونے پر آپ کو ابتدائی مرحلے کے تین اسباق کے نوٹس بذریعہ ڈاک ارسال کیے جائیں گے۔
نظر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو، پرامن مقاصد کے لیے ایران کے ایٹمی حق پر زور۔ ہند پاک کشیدگی لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ، پاکستان میں میزائل تجربہ اور ہندوستان میں پاکستان سے درآمدات پر پابندی۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کی جاریت جاری، تازہ حملوں میں درجنوں شہید اور زخمی۔ اور مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں یمن کی کارروائیاں جاری، تل ابیب پر فلسطین دو نوعیت کے ہائپر سونک میزائل کا حملہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران پرامن یورینیم کی افزودگی کے ایران کے حق پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے
کہ ایران اپنے بین الاقوامی وعدوں کی مکمل پاسداری کے ساتھ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی کے استعمال اور یورینیم کی افزودگی کے عزم پر مضبوطی سے قائم ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بالواسطہ مذاکرات اور آئندہ دور کے لیے کی جانے والی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ سید عباس راختی نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ ایٹمی مسئلے کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کیا ہے، اس میں پیش رفت کے لیے فریق مقابل کو سنجیدگی اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران این پی ٹی کا رکن ملک ہونے کی حیثیت سے پرامن جوہری پروگرام کا حق رکھتا ہے اور افزودگی اس کا ناگزیر حصہ ہے۔ انہوں نے ماضی کے تلخ تجربات اور فریق مقابل کی جانب سے وعدہ خلافیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی منصفانہ، متوازن اور پائیدار معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین غیر قانونی اور معاہدے سے باہر کے مطالبات سے گریز کریں اور ایران کے اقتصادی مفادات اور پابندیوں کے خاتمے کے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے گزشتہ سال کے دوران جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ ہونے والے متعدد مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران یورپی فریقوں سے مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے بھی ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق سید عباس راختی کے موقف کو سراہتے ہوئے مذاکرات کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے شہید رجائی بندرگاہ حادثے پر تعزیت پیش کی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کی رپورٹوں کے باوجود کشمیر میں لائن آف کنٹرول میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ دونوں ملکوں کی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کشمیر لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ 2 اور 3 مئی کی درمیانی رات بھی جاری رہا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ روز بعض حلقوں نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کسی حد تک کمی کی خبر دی تھی، لیکن دونوں ملکوں کے میڈیا ذرائع نے آج رپورٹ دی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر تعینات دونوں ملکوں کی افواج نے فریق مقابل پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے اور اپنی جانب سے مناسب جواب دیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کے درمیان فوجیوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ اس درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر گزشتہ 9 دنوں سے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ میں اگرچہ کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے، تاہم لائن آف کنٹرول سے ملحقہ علاقوں کے عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اس دوران پاکستان نے ہندوستان سے کشیدگی کے دوران ابدالی میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق زمین سے زمین پر مار کرنے والے ابدالی جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے اور اس کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اس میزائل کا تجربہ کامیاب بتایا ہے اور کہا ہے کہ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینا تھا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اپنی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت کو اطمینان بخش قرار دیا۔ دوسری جانب ہندوستان نے پاکستان سے ہر قسم کے سامان کی درآمد پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صنعت و تجارت کی ڈائریکٹوریٹ جرنل آف فورن ٹریڈ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہا ہے کہ یہ فیصلہ قومی سلامتی اور عوامی مفاد کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ دوسرے ملکوں کے لیے ہندوستان کے راستے پاکستانی سامان کی ٹرانزٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے آزادی صحافت کی درجہ بندی میں ہندوستان کی رینکنگ میں گراوٹ کا ذمہ دار بی جے پی حکومت کو قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی نے سنیچر کو صحافت کے عالمی دن کی مناسبت سے ایکس پیج پر کہا ہے کہ 180 ملکوں میں کرائے گئے سروے کے مطابق پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان 161 نمبر پر آیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان کی گرتی ہوئی درجہ بندی بی جے پی کے دور حکومت میں آزادی بیان کو لاحق خطرات کی عکاسی کرتی ہے۔ کانگریس پارٹی نے یہ پوسٹ ایسی حالت میں جاری کی ہے کہ اس سے وابستہ کئی صحافتی مراکز پر مقدمات چل رہے ہیں جنہیں یہ پارٹی بی جے پی حکومت کی انتقامی کارروائی قرار دیتی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں فوج کے آپریشن میں متعدد تکفیری دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صوبے خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں تکفیری دہشت گردوں کی موجودگی کی خبر ملنے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک کارروائی کی جس میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں بدنام زمانہ تکفیری دہشت گرد فرید اللہ بھی شامل ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک اور کارروائی میں 2 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ غزہ میں جاری غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ سنیچر کو جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مختلف علاقوں پر بمباری کے نتیجے میں 17 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کے نتیجے میں 11 فلسطینی عام شہری شہید ہوئے۔ خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلا میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں بھی متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ غاصب فوج نے غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم کے 37 مراکز کو نشانہ بنایا، اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں اب امداد کا عمل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ دریں اثنا غزہ کے انفارمیشن سینٹر کے مطابق صہیونی ٹولہ غزہ کے لوگوں پر بھوک مسلط کرنے کے مقصد کے تحت منصوبہ بند اور منظم طریقے سے بیکریوں، امدادی مراکز، فوڈ بینکوں، فارموں، پانی کے کنوؤں اور خوراک ذخیرہ کرنے والے مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے فلسطین بالخصوص غزہ کی حمایت کے تناظر میں اپنے مزاحمتی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر صہیونیت کے مرکز تل ابیب پر میزائل حملہ کیا ہے۔ العالم نیوز پورٹل کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے میزائل حملے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین 2 نامی ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے یافا یا وہی تل ابیب کے جنوبی علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ سری نے حملے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ صہیونی حکومت کا کوئی بھی دفاعی سسٹم انہیں ٹریس میں لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور میزائل نے اپنے ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یمن کے فوجی ترجمان نے اپنے پڑھے گئے بیان میں غزہ پر صہیونیوں کی بہیمانہ جارحیت پر خاموشی برتنے پر عالم اسلام پر کڑی نکتہ چینی کی اور کہا کہ اسے اپنی خاموشی اور خیانت کی قیمت یقینی طور پر چکانا پڑے گی اور انہیں اپنی خاموشی اور خیانت کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل صہیونی ذرائع نے یمن کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائل کے بعد 100 زائد صہیونی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے جانے کا اعتراف کیا تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے لبنان کے تحفظ اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے لبنانی معیشت کی بحالی، کرپشن کے خلاف جنگ اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لبنانی جرید اقتدار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان ایک طاقتور اور مؤثر تنظیم ہے جو اپنے اتحادیوں اور نمائندوں کے ساتھ مل کر لبنان کی سالمیت اور آزادی کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے لبنان کی معیشت کے احیاء، اسرائیلی حملوں سے ہونے والی تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی، کرپشن کے خلاف مہم اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے قیام پر اپنے اتحادیوں اور لبنانی جماعتوں کے ساتھ تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ ہم ایک آزادی کی تحریک کے طور پر مزاحمت کے سامنے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کسی بھی شکل میں اسرائیلی قبضے اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل اور عرب حکومتوں کے درمیان تعلقات کی معمول پر لانے کی کوششوں کو فلسطین ختم کرنے کی کوشش قرار دیا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جو چیز ثابت ہے وہ حزب اللہ کی بنیادوں کی مضبوطی ہے اور ان بنیادوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے تمام طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کا آغاز 1993 میں ہوا۔ اس دن کی باقاعدہ منظوری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دی تھی۔ یہ دن منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائض کی بجاوری کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگی کو درپیش خطرات کے متعلق قوم اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ اس دن کے انعقاد کی ایک وجہ معاشرے کو یہ یاد دلانا ہے کہ عوام کو حقائق پر مبنی خبریں فراہم کرنے کے لیے کتنے صحافی اس دنیا سے چلے گئے اور کئی پس دیوار زندہ ہیں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 1992 سے 2025 تک 1402 سے زائد صحافی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ فرائض کی انجام دہی کی پاداش میں زندان میں قید کیے جانے والے صحافیوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ تاہم قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی فلسطین، خاص طور سے غزہ پر 1.5 سال سے زائد عرصے سے جاری جارحیت میں صحافیوں کا کردار بھی خراج تحسین کے لائق ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اسرائیلی جارحیت کی کوریج کی وہ نہ فقط ناقابل بیان ہے بلکہ اسی راہ میں اب تک غزہ میں 211 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور اس کے حامیوں کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں صحافیوں کا کردار قابل تحسین ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں نامہ نگاروں اور صحافیوں کے قتل کا مقصد حقیقت کو چھپانا اور صحافیوں کو ڈرانے کی کوشش ہے تاکہ وہ اپنے فرائض انجام نہ دیں اور فلسطین سے متعلق خبریں منظر عام پر نہ آ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے معمولی سے کام پر یا اپنی معمولی سی کامیابی پر اترانے لگتے ہیں اور پھر دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور یہ لوگ دراصل خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی خامیاں پر نظر نہیں ڈالتے، جس کے نتیجے میں وہ انہیں دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور رفتہ رفتہ ان کی کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی خامیوں پر نظر نہیں ڈالتے بلکہ اپنی مختصر سی کامیابی پر اترانے لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر فخر کرنا اور خود پسندی کا شکار ہو جانا عقل کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں۔